بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أربعين نووي أحاديث شرح كدرس جاريه آج کی نشست میں ایک نئے درس کا آغاز کرتے ہیں. اربعین نووی کی چوتھی حدیث، الحدیث الرابع، امام ابو زکریہ محی الدین یحیی بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. يتوتي حديثه اس حديث کا ترجمہ، ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ سی روایت ہے، وہ کہتے ہیں صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں اپنی والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمع ہوئے خون کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی روز تک یا اتنے ہی دنوں تک گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں، اس کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے اس پیدا ہونے والے کے متعلق 4 باتیں اور اس کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے پیدا ہونے والے کے لیے 4 چیزوں کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: رزق، عمر، عمل، اور بدبخت ہے یا نیک بخت. اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اور ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے. کی تخریج متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے. الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظه اللہ اس حدیث کے تعلق سے تقریباً 11 نقاط پر مختصر سے شرح کرتے ہیں. نمبر ایک، قوله وهو الصادق المصدوق، اس جملے کے تعلق سے اس کا معنی شیخ صاحب فرماتے یہ ہے کہ المصدق فيما جاء به من الوحی، صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، اسم فاعل ہے صادق، مصدوق اسم مفعول ہے. شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں صادق و مصدوق میں کیا فرق ہے، اور پھر یہاں پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ اپنی طرف سے کیوں بیان فرمایا، یہ متن سے باہر ہے. صحابہ کرم متن میں یعنی آپ سلم کے فرمان میں کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے، وہ آپ سلم کے فرمان ہے، وہ دین ہے، ایمان ہے. اور صحابی بعض اوقات حدیث کو بیان کرتے ہوئے بعض چیزیں حدیث کی اہمیت کو دیکھ مدنظر رکھتے ہوئے کوئی کچھ الفاظ اپنی طرف سے بیان کر دیتے. ان کی ایک مثال شیخ صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ الصادق المصدوق کا لفظ حدیث کے اندر نہیں ہے، متن سے پہلے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور مصدوق ہیں. کیا صحابہ کو شک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں؟ اچھا پہلے جانا صادق مصدوق ہوتا کیا ہے. صادق اسم فاعل ہے، سچ بولنے والا، مصدوق کہ کیا معنی ہے، اسم مفعول ہے، یعنی جن کو سچا مانا گیا، جن کے فرمان کو سچ مانا گیا، جو بھی سنتا ہے اس کو یقین پتہ ہو کہ آپ سب سچ فرما رہے ہیں. اچھا جن کافروں نے انکار کیا، ہٹ درمی ہے محض، ورنہ یہی آپ وسلم تھے جو صادق الامین تھے کہ نہیں، دور جاہلیت میں صادق الامین تھے، اور جو دعوت توحید لے کر آئے ہیں وہ فطرت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، اور وہ بھی جانتے تھے، ابو جہل ابو لہب بھی مان چکا تھا لیکن ہٹ درمی ہے سبحان اللہ، یہاں تک کہ ابو طالب بھی مان چکا تھا کہ محمد تیرا دین سچا دین ہے، لیکن لوگ ملامت کریں گے میں کیا کروں. اس لیے فرمائے الصادق المصدوق، پہلی بات یہ ہے. جیسا فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے یہ بات یہاں پر کیوں فرمائی ہے، ورنہ ہر صحابی کو چاہیے تھا ہر حدیث سے پہلے یہ جملہ بیان کر دیتا تو ہر حدیث میں کیوں نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہنے کی، کیونکہ ہر صحابی جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جو فرماتے وہ سچ ہے، اور مسلمان جب سنتا ہے یقین، جب حدیث صحیح ثابت ہو جاتی تو یقیناً اسے یقین ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو صادق ہے مصدوق ہے. لیکن یہاں پر خاص طور پہ کیوں بیان کیا گیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق امور غیب سے ہے، اور امور غیب صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. بعض چیزیں محسوس چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض اخبار کا تعلق واقعے سے ہوتا ہے، حس سے ہوتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور بعض چیزوں کا تعلق علم غیب سے ہوتا ہے، ٹوٹل علم غیب سے ہوتا ہے. اب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جو تخلیق ہوتی ہے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میڈیکل سائنس نے تو بعد میں ترقی کی ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ ہو، یہ جو اکوپمنٹس ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کے یعنی ترقی کی وجہ سے جو بعد میں چیز سائنس نے بتائی ہے تو بعد میں پتہ چلا. سائنس نہ بھی کہتے تب بھی ہمارا ایمان تھا کہ یہ سچ ہے، سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمارے ایمانوں کے فرق پڑا ہے، مومن کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جس کے ایمان کمزور ہے وہ تو بیچارے ہیں، ان کے ایمان میں تو فرق پڑ سکتا ہے، لیکن مومن کے ایمان میں کوئی بھی ذرے برابر بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی جو گواہیاں دے رہی ہیں مومن کے ایمان میں ذرے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا یقینی ایمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان ہے، وہ سچ ہے، وہ ہمارا دین ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اس سے پہلے کہ وہ پیغام پہنچا دیں، حدیث بیان کر دیں، بعض اوقات حدیث کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بعض اہم پیغام دے دیا کرتے ہیں. الصادق المصدوق، اے سننے والے سن لو، میں جو بات بیان کرنے والا ہوں نئی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تعجب ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہو، لیکن یاد رکھیں یہ قول فرمان کس کا ہے، الصادق المصدوق کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس سے پہلے کہ شیطان اپنا کام کر جائے تو اپنے دل میں یہ بات بٹھا دیں کہ یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صادق المصدوق ہے. دوسرا پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں یجمع خلق فی بطن امہ، جمع کیا جاتا ہے انسان کو، جمع کیا جاتا ہے، جمع کس چیز کو کیا جاتا ہے، بکھری ہوئی چیز کو. کیا خیال ہے، کبھی جمع والی سے جمع کیا جاتا ہے یا بکھری چیز کو جو متفرق اسے جمع کیا جاتا ہے. اچھا لفظ یو جمع فی خلق اس کی تخلیق جمع کی جاتی ہے فی بطن ام ہی اس کی ماں کے پیٹ کے اندر. جیسا فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے یو جمع ماء الرجل مع ماء المرأة فی الرحم کہ جمع کیا جاتا ہے مرد کے پانی کو عورت کے پانی سے ماں کے رحم کے اندر. پھر ان دونوں پانی کو جمع کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق من ماء دافق پیدا کیا گیا انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے. لم نخلقکم من ماء مہین کیا ہم نے تمہیں ماء مہین سے پیدا نہیں کیا. فجعلناہ فی قرار مکین پھر ہم نے اسے قرار مکین میں متعین کر دیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان دو آیتوں میں سے مراد یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے مراد یہ ہے جس سے انسان کی خلق سے مراد یہ ہے کہ انسان کی تخلیق جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے حدیث نمبر 1438 اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من کل المنی یکون الولد سارے مرد کا پانی کو منی کہتے ہیں. سارے منی سے مرد اور عورت کا پانی جو ہوتا ہے اسے منی کہتے ہیں. پوری یا ساری منی سے بچے کی تخلیق نہیں ہوتی بعض میں سے ہوتی ہے اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے صرف ایک سپرم ہوتا ہے نطفہ مرد سے اور ایک اووم میں ایک ہوتا ہے عورت کی طرف سے ایک. اور خارج کتنی ہوتے ہیں ملینز کی تعداد میں 60 to 160 million سپرم جو ہوتے ہیں ایک وقت میں ایک ایجیکولیشن میں. اس میں سے کام کتنے آتے ہیں صرف ایک. اچھا پھر تیسرے پوائنٹ میں شاہ فرماتے ہیں تو جمع کرنے سے مراد قیل یہ کہا گیا ہے کہ مرد عورت کے پانی کو جمع کرنا اور اس کے علاوہ انسان کی تخلیق جس طریقے سے ہوئی ہے پانی سے. پانی بکھرا ہوتا ہے یا جمع کیا ہوتا ہے؟ اگر پانی گرا کے دیکھ لیں آپ بکھر جاتا ہے نا. تو اس بکھرے ہوئے پانی میں سے ایک نطفے کو لینا اور ماں کے پانی میں سے ایک نطفے کو لینا اور پھر ان کو آپس میں ملانا جمع کرنا اسی خالق کا کمال ہے. کسی اور کی طاقت نہیں مخلوق میں سے سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی ٹانگیں کیوں خراب ہو گئی؟ پیدا بھی وہی کرتا ہے جمع بھی وہی کرتا ہے. میڈیکل سائنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں صرف نطفے کو لے کے جمع کیا جاتا ہے. یہ تخلیق نہیں ہے ایک موجودہ چیز کو جمع کیا گیا ہے. کمال اس میں ہے افرائیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون جو میں خارج کرتے ہو یہ تو بتاؤ تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ اس کی تخلیق کون کرتا ہے؟ تو اصل مادہ تخلیق جس سے انسان پیدا ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا. اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. کلوننگ کیا ہوتی ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے. کلوننگ میں کون سی نئی بات ہے؟ ایک موجودہ سیل جو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو جمع کے ملایا جاتا ہے. اس میں کیا کمال ہے؟ کمال اس انداز سے ہے کہ ٹیکنالوجی عروج پر پہنچ گئی ہے اور ٹیکنالوجی کو عروج پہ پہنچانے والا انسان جس نے اس ٹیکنالوجی میں یعنی بڑے کمالات حاصل کیے ہیں اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کی صلاحیت کس نے بخشی ہے؟ اس کو اس علم کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے؟ تو اصل کمال اس سے خالق ہی کا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا جو تعارف قرآن مجید میں ہوا ہے کیسے ہوا ہے؟ قرآن مجید کو شروع سے دیکھیں. ہر کتاب میں سب سے پہلے آتھر لکھا ہوتا ہے کہ کس نے اس کو کس کی کتاب ہے کس نے لکھا ہے. قرآن مجید واحد کتاب ہے کوئی بھی نہیں. جس کی کلام ہے اسی کی انٹروڈکشن سے ہی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آخر تک. تو سارے کے سارے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ہے. بعض علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے, جو بھی تعریف مخلوق کی ہوتی ہے کسی کمال کو حاصل کرنے کی وجہ سے, حقیقت اس کی خالق کی تعریف ہے کہ نہیں. کمال جو بھی کمال مخلوق نے کیا ہے کسی بھی فیلڈ میں, حقیقت وہ کمال اس کے خالق حق ہے کہ نہیں, اس خالق کا کمال ہے. تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں انسان کے تخلیق کے مرحلوں کا بیان ہے. کون سے مرحلے ہیں؟ اولا النطفہ. نطفہ کا کیا معنی ہے؟ الماء القلیل, تھوڑا پانی. نطفہ نقطہ بھی کہتے ہیں, نطفہ کیونکہ زندہ پانی ہے تو نطفہ کہتے ہیں. الماء القلیل. ثانیا العلقہ, دوسرا العلقہ. علقہ کیا ہے؟ وہی دم غلیظ متجمد, گاڑھا جمع ہوا خون. اور دوسرا معنی علقہ کا جو شیخ نے بیان نہیں کیا, جو معروف ہے, کس چیز سے ہے؟ لٹکنا, کچھ لٹک جاتی ہے, معلق جسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے ماں کے رحم کے اندر جا کے چپک جاتا ہے, جسے پھر اس کی تکلیف بڑھتی رہتی ہے. یوں جیسے کہ لیچ, دیکھی آپ نے میڈیسنل لیچ جو ہوتی ہے جو خون چوستی ہے, کیسے لٹک جاتی ہے, اسی طریقے سے یہ بچہ بھی اپنے ماں کے پیٹ کے اندر. اگر آپ کو یاد ہے جو انسان کی تخلیق پہ ہم نے تدبر قرآن پہ بات کی تھی, تو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر, رحم کے اندر یہ بچہ جو ہے کیسے خون اپنی ماں کے خون سے اپنی غذا لیتا ہے. الغرض, ثالثا المضغة, تیسری سٹیج یا مرحلہ ہے تخلیق انسان کے تخلیق کا, مضغہ کا ہے. مضغہ کیا ہے؟ گوشت کا وہ ٹکڑا جو چبانے کی چیز کے برابر ہو. جب آپ چباتے ہیں, کبھی دیکھیں چوئنگ گم بچے کھاتے ہیں, بڑے بھی کھاتے ہیں, کبھی ہم بھی کھا لیتے ہیں, جو منہ کے اندر اس کو ٹکڑا کتنا بڑا ٹکڑا ہوتا ہے, جب اسے چبا کے آپ نکالتے ہیں تو اس پہ دانتوں کی شکل بھی بنی ہوتی ہے. گویا کہ گوشت کا ٹکڑا جس کا سائز اتنا ہو جیسے کہ ببل گم منہ میں ہوتا ہے, لیکن ہوتا گوشت کا ٹکڑا ہوتا بھی زندہ ہے, اسے مضغہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان تین سٹیجز کا جو ذکر ہے وہ فرمایا ہے اپنے اس فرمان میں, یا ایوہ الناس, اے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تم لوگوں کو شک ہے بعث میں, بعث کے دوبارہ زندہ ہونے کو, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا اگر تمہیں شک ہے, فَإِنَّا, بے شک ہم نے, خلقناکم, تمہیں پیدا کیا, کس چیز سے؟ من تراب, مٹی سے. مٹی سے کیسے؟ یہاں تو نطفہ کی بات ہے. انسان اول آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے مٹی سے ہوئی, آدم علیہ السلام کی تخلیق جس سے پھر ہم پیدا ہوئے ہیں, ان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی. تو ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی. تو من تراب, من نطفہ, ابتدا کہاں سے؟ نطفہ سے. ابتدا کس اعتبار سے؟ اپنے والدین سے ہم جب پیدا ہوئے, جب انسان کی تخلیق ہو چکی ہے, اب بعد میں جب انسان سے انسان پیدا ہوا تو نطفے سے پیدا ہوا. لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ ان سے پہلے کوئی اور انسان نہیں تھا, تو ان کی تخلیق مٹی سے براہ راست ہوئی, جو بعض آیات میں پانی سے, بعض آیات میں کیچڑ سے, کوئی فرق ان میں, یہ کوئی کنٹراڈکشن انتواد نہیں ہے. ہر مرحلے کے اپنی اپنی وقت کی بات بیان کی جا رہی ہے. مٹی ہے, خشک لی گئی, پھر اس میں پانی شامل کیا گیا, مٹی سے بھی پیدا کیا گیا, پانی سے بھی پیدا کیا. مٹی پانی سے مل جاتی, کیچڑ بن جاتا ہے, پھر کیچڑ سوکھ جاتا ہے, من صلصال, من حمر, من سنون. پھر اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ انسان اول کی تخلیق ہو رہی ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. فَإِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. کتنے سٹیجز ہوئے؟ پانچ. مٹی ہے, نطفہ ہے, علاقہ ہے, مضغہ, مخلقہ وغیر مخلقہ. جیسا فرماتے ہیں مخلقہ وغیر مخلقہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس کی صورت بنی ہے اور ابھی نہیں بنی. تخلیق میں انسان کی صورت ہی تو بنتی ہے, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ آنکھیں, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, ہر چیز اپنے وقت میں, وقت مقرر میں بنتی ہے. یعنی کہ جب سے نطفہ ٹھہرا ہے انسان کی آنکھیں, دل, دماغ, سب کچھ ایک وقت میں بن گئے, نہیں, ہر چیز کا مرحلہ ہے, اس مرحلے کے مطابق انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اور سبحان اللہ, ہر انسان کی اسی وقت میں ہی تخلیق اسی سٹیج کے مطابق ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ شیخ فرماتے ہیں شاہ بن حسن عباد حفظہ اللہ, جہاں پر انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر آیا ہے سورۃ المؤمنون میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا طین سے. اب طین کیا ہے؟ کیچڑ کہتے ہیں. جب مٹی پانی سے مل جاتی ہے یا پانی مٹی میں مل جاتا ہے تو کیچڑ سمجھ جاتا ہے. طین اس گیلی مٹی کو کہتے ہیں، سلالہ اس میں سے حصے کا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اس مٹی سے بنے ہوئے انسان میں سے جو نطفہ ہے اسے قرار مکین میں ٹھہرا دیا. قرار مکین ماں کے رحم ہے. ثم خلقنا نطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس علقہ کو مضغہ بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس مضغہ کو ہم نے ہڈیاں بنائیں. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پہ ہم نے گوشت کو چڑھا دیا، گوشت سے کور کر دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے کوئی اور دوسری مخلوق بنا دیا. فتبارك الله احسن الخالقين، با برکت اللہ تعالی جو سب سے بہترین خالق ہے. تو یہ سٹیجز ہیں انسان کی تخلیق کی. چوتھے نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں کہ جب یہ تین مرحلے گزر جاتے ہیں تقریباً 120 دن، کیونکہ ہر مرحلہ 40 دن کا ہے، 30 مرحلے ہیں. نطفہ علقہ مضغہ، مضغہ کے پھر 2 مرحلے ہیں لیکن ہے مضغہ وہ، اور دونوں مرحلے مخلق غیر مخلق 40 دن میں ان کی تکمیل ہوتی ہے. تو شیخ فرماتے ہیں 120 دن کے بعد ہی روح پھونکی جاتی ہے اور اس وقت یہ زندہ انسان کہلایا جاتا ہے. 120 دن سے پہلے مردہ ہے. جی ہاں، اسی وقت، جی ہاں، اس وقت ابھی تخلیق پوری نہیں ہوئی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے پہلے انسان مردہ ہوتا ہے. دیکھیں میڈیکل کے لحاظ سے وہ تو زندہ ہے، نطفہ بھی زندہ ہے، نہیں جتنی مرحلے گزار بیان کی ہیں، کیونکہ زندگی کی جو نشانی ہیں وہ موجود ہے اس کے اندر، کہ سائز بڑھ رہا ہے، غذا بھی لے رہا ہے، یہ ساری زندگی کے سائن ہیں. لیکن شرعاً فرق ہے، حقیقتاً یعنی ریالٹی میں اور شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ابھی وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. بتاؤں گا فرق کیا ہے. لیکن تخلیق کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار، وہ بڑھ بھی رہا ہے، وہ زندہ ہے. تو جیسا فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ مردہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کی 2 زندگیاں ہیں اور 2 موت ہیں، حیاتان و موتتان. یہ بڑی ذرا غور کرے اس بات پہ، 2 زندگیاں ہیں اور 2 موت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے تعلق سے، قالوا ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب. کیا کافر بھی کہے گا ہمارے رب؟ جس نے زندگی بھر جھٹلایا، اب قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھے گا تو کافر بھی کہے گا اے ہمارے رب، اے میرے رب. اب ماننے کا کوئی وقت ہے، کوئی فائدہ ہے؟ زندگی میں مان لیتے، کہہ دیتے اے میرے رب، میرا تو تیرے اوپر ایمان ہے، لیکن سبحان اللہ. قالوا ربنا امتنا اثنتین، ہمیں تو نے 2 موتیں دی ہیں، واحییتنا اثنتین، اور 2 زندگیاں دی ہیں. جیسا فرماتے ہیں پہلی موت یہ ہے روح پھونکنے سے پہلے، پہلی موت روح پھونکنے سے پہلے 120 دن سے پہلے مردہ ہے، موت ہے. اور پہلی زندگی جب سے روح پھونکی گئی ہے موت تک، پوری جو دنیا کی زندگی ہے روح پھونکی گئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر 120 دن سے لے کے جب تک کہ اسے موت نہیں آتی، یعنی دنیا سے اس کی رخصتی نہیں ہوتی. دوسری موت کب ہے؟ یہ موت جو دنیا میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کب تک ہے؟ الی البعث، جب تک کہ دوسرا سور میں پھونکا جاتا ہے. اور یہ جو موت ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ برزخ زندگی کی منافی نہیں ہے، سمجھے ذرا. 2 موت 2 زندگیاں، پہلی موت 120 دن سے پہلے جب وہ ابھی تک روح نہیں پھونکی گئی، پہلی زندگی جب روح پھونکی گئی ہے، دوسری موت جو دنیا میں موت ہوتی ہے. جو دنیا میں موت ہوگی کہتے تو اسے موت ہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری زندگی جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں, جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا, ٹھیک ہے, تو برزخ کہاں ہے؟ برزخ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ابھی میں نے کہا موت ہے, پھر کہتے ہیں زندگی, یہ کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے موت ہے, پہلی بات یہ ہے. وہ برزخ اس لیے برزخ کہا جاتا ہے کہ ٹرانزیشنل سٹیج ہے, اس کی اپنی یعنی حقیقتاً اس کا وجود وجود مؤقت ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. تو دنیا کے اعتبار سے موت ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ زندگی کے اعتبار سے بھی موت ہے, ہمیشہ زندگی تو نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک وقتی طور پر ایک وقت اور جگہ ہے جہاں پر خاص ایکسیپشن ہے کہ یہاں پر بھی زندگی ہے, لیکن وہ زندگی جو دنیا جیسی تھی اور وہ زندگی جو جیسا کہ آخرت میں زندگی ہوگی, ناقص زندگی ہے. دنیا میں زندگی جو ہے انسان کے روح کا جسم سے تعلق, کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت پانچ صورتیں, اس نے کہے تھے آپ نے پانچ کہہ دیے. ہاں علم کی بات کر رہے ہو, روح کا جسم سے تعلق کی صورتیں جی پانچ ہیں, کون سی ہیں جی؟ میں روح کی بات کر رہا ہوں. ہاں اچھا یہ ایک اعتبار ہے, میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ روح اور جسم, دنیا میں جسم غالب ہے, روح مغلوب ہے, سمجھے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے, زیادہ کمال جسم کا ہے یا روح کا ہے؟ زیادہ اہمیت جسم کی ہے یا روح کی ہے؟ اب دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی لذتیں ہیں, جتنی بھی کوششیں ہیں, جسم کو راضی کرنے کے لیے ہیں. روح تڑپتی ہے جب گنہگار گناہ کرتا ہے, روح تڑپتی نہیں اس کی, اسے ضمیر ملامت نہیں کرتا, نفس اپنی نفس کو دبا رہا ہے کہ نہیں؟ روح کو دبا رہا ہے لیکن جسم کو راضی کر رہا ہے. تو دنیا میں جسم روح پہ غالب ہے, آخرت میں, اچھا برزخ میں روح جسم پر غالب ہے. جسم تو سڑ جاتا ہے, کھا جاتے ہیں اسے کیڑے کھا جاتے ہیں, لیکن برزخ میں حقیقت وجود روح کا ہی ہوتا ہے. آخرت میں دونوں برابر ہیں, اس لیے آخرت کی زندگی کامل زندگی ہے. دنیا کی زندگی ناقص ہے, برزخ کی زندگی بھی ناقص ہے, لیکن آخرت کی زندگی کامل زندگی ہے. تو تین صورتیں ہیں اس اعتبار سے. واپس آتے ہیں, وقت کم ہے ہمارے پاس. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور یہ جو دوسری زندگی ہے جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد, یہ ہمیشہ کی زندگی, اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. اور ان چاروں صورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ الذی احیاکم, اسے تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دیتا ہے, مار دیتا ہے, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرتا ہے. ان الانسان لکفور, بے شک انسان ناشکرا ہے. وقوله اللہ تعالیٰ کے فرمان, وکیف تکفرون, تم کیسے کفر کرتے ہو, باللہ اللہ تعالیٰ سے, وکنتم امواتا, حقیقتا تم مردے تھے, فاحیاکم, پھر تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دیتا ہے, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرتا ہے, ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف واپس لوٹ کر جاتے ہو. اب علمی بات, شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے 120 دن کے بعد, جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے, اور پھر وہ مردہ پیدا ہوتا ہے 120 دن کے بعد, وہ مر جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر, مردہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر جو احکام ہے وہ احکام الولاد اور مولود کے ہوتے ہیں. شرعاً غسل بھی دیا جائے گا, کفن بھی دیا جائے گا, ٹھیک ہے, نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. چار مہینے کے بچہ یا چار مہینے سے زیادہ ہو, اس کے احکام ویسے جیسے کہ عام مکمل مولود نو مولود بچے کے ہوتے ہیں, اور ماں کے لیے بھی وہی ہے. عدت اگر ہے تو عدت بھی ہوگی, نفاس اگر ہے تو اس کو نفاس سمجھا جائے گا, اور وہی احکام ہیں جو عام عورت کی نفاس کی حالت میں بچے کے پیدائش کے بعد کے احکام ہوتے ہیں. اور اگر 4 مہینے سے پہلے یعنی روح پھونکنے سے پہلے بچہ گر جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ احکام لاگو نہیں ہوتے. آپ اسے زمین کھود کر دفن کر سکتے ہیں بغیر غسل کے, بغیر کفن کے, بغیر نماز جنازہ کے. کیا فرق ہے؟ یہ انسان زندہ ہے, روح پھونکی گئی ہے, وہ انسان مردہ تھا, اس میں روح نہیں پھونکی گئی. شرعاً یہ اس کے احکام ہیں. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ فرشتہ جو خاص مقرر کیا گیا ہے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں, حکم دیا جاتا ہے کہ لکھو اس کا رزق, اس کی عمر, اجل, کب اس نے مرنا ہے, نر ہے یا مادہ ہے, خوش بخت ہے یا بدبخت ہے. جیسا فرماتے ہیں نر مادہ کو جان علم غیب میں سے نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ علم غیب نہیں ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے, کیونکہ فرشتہ بھی اس کو بھی علم ہو گیا اور کوئی اور بھی جان سکتا ہے کسی ذریعے سے کہ ماں کے پیٹ اندر بچہ جو ہے وہ نر ہے مادہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ پتہ چل گیا ہے, جب الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد ہوئی تو کافی لوگوں نے اس حدیث پر خاص طور پہ اور دیگر نصوص پر کلام کرنا شروع کیا, خاص جو مستشرقین ہیں اور وہ سیکولر سوچ کے بعض لوگ, کلمہ پڑھنے والے سیکولر سوچ کے بعض لوگوں نے بھی یہی باتیں آگے لے کے آئے اور یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو تمہارے احادیث میں غلطیاں ہیں, قرآن میں غلطیاں ہیں. کیا غلطیاں ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ لوگ کہتے ہو کہ علم غیب میں سے ہے, تو یہاں پر تو علم غیب کا تو ڈاکٹر کو پتہ چل گیا ہے اور بعض صوفیوں نے بھی اس کو دلیل بنائی کہ اگر ایک ڈاکٹر کو پتہ چل سکتا ہے علم غیب کا تو پھر اللہ کے ولی کو کیوں نہیں پتہ چل سکتا ہے, اور دونوں بے وقوف ہیں. اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ علم غیب سے مراد یہ علم, وہ علم غیب جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور اس لیے جو متأخرین علماء ہیں جب اس کا ترجمہ کرتے تو وہ نر مادہ کی بات نہیں کرتے, اور حدیث میں نر مادہ کی بات ہوئی ہے, حدیث میں ذکر ہے نر مادہ کا, ٹھیک ہے نا. رزق ہے, اجل ہے, عمل ہے, اور شقی اور سعید, خوش بخت یا بد بخت. مجھے بتایا کون سا ڈاکٹر کسی بھی مشین کے ذریعے سے یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ خوش بخت ہے یا بد بخت ہے؟ کوئی ہے تو دکھائیں. کوئی ولی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا. لیکن جھوٹے اولیاء جو ہیں, جو جھوٹے بنے ہوئے ہیں, جن کو بنایا گیا ہے, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے حبیب جفری کہتا ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ولی بغیر باپ کے ماں کے پیٹ کے اندر اولاد پیدا کر سکتا ہے, ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ولی کو یہ طاقت ہے. لیکن پھر ہمیں ایک خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی حرام کر کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ لے کے آئے گی اور کہے گی فلان ولی آیا تھا اور اس سے بچے کی تخلیق کی, میں کیا کرتی؟ جب بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو فلان ولی کی کرامت ہے, اسے میرے پیٹ کے اندر اس بچے کو ٹھہرا دے تو میرا کیا قصور ہے؟ تو اس شرک سے رکنے کے لیے, سدباب کرنے کے لیے ہم اس بات کو عوام الناس میں نہیں کہتے, ورنہ حقیقتاً ہمیں کوئی شک نہیں, ہمارا ایمان ہے. وہ کہتے ہیں, ظالم کہتا ہے, فاجر و فاسق اور یہ بدکار انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو طاقت دی ہے, ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ولی جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر بغیر باپ کے بچے کو پیدا کر سکتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چھٹے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہر چیز کے آگے ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز سے پہلے ہے, اور جو معتبر ہے خوش بختی اور بدبختی میں وہ انسان کی موت کے وقت متعین ہو جاتی ہے. موت کس چیز پہ ہوتی ہے انسان کی؟ ساتویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کے احوال ابتدا اور انتہا کے تعلق سے چار ہیں, چار صورتیں ہیں. انسان کی ابتدا سے لے کے اس کے خاتمے تک کی چار صورتیں ہیں اس اعتبار سے، خوشبخت بدبخت، اچھا ہے برا. پہلی صورت جس کی ابتدا اچھی ہوئی اور انتہا موت، خاتمہ اچھا ہوا، ابتدا بھی اچھی اور خاتمہ بھی اچھا، زندگی میں بھی اچھے نیک کار لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، مرتے دم تک اسی پر قائم رہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. ان کی مثال انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صالح لوگ ہیں جن کی زندگی کی ابتدا خیر پہ ہوئی اور ان کا خاتمہ بھی خیر پہ ہوا. دوسری صورت من کانت بدایتہ سیئہ، جس کی ابتدا بری تھی، غلط تھی، اور اس کی خاتمہ بھی برا ہوا، نعوذ باللہ. کافر کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، ابتدا کیسے ہوئی؟ شروع سے کفر پہ تھے، موت بھی اسے کفر پہ ہوئی. تیسری صورت شیخ صاحب فرماتے ہیں من کانت بدایتہ حسنہ، جس کی ابتدا اچھی تھی، اس ونہایت ہو سیئہ، اس کی خاتمہ برا تھا. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ فرما برداری میں بڑا ہو ابتدا میں، پھر موت سے پہلے نعوذ باللہ وہ دار اسلام سے خارج ہو، مرتد ہو جائے. ویسے ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد، یا پیدائشی مسلمان ہونے کے بعد، کوئی ایسا قول یا عمل یا کوئی ایسی عقیدہ، کفر یا عقیدہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چوتھی صورت شیخ صاحب فرماتے ہیں من بدایت ہو سیئہ، جس کی ابتدا تو بری تھی، ونہایت ہو حسنہ، جس کا اختتام اچھا ہوا. اس کی مثال جی نجاشی، بارک اللہ فیک، نجاشی ایک مثال ہے کہ پہلے کرسچن تھے، پھر اسلام قبول کیا، اور بعض علماء نے ان کو صحابہ کرام میں شامل کیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کالسحرۃ الذین مع فرعون، جو فرعون کے ساتھ جادوگر تھے، ابتدا میں کیا تھے؟ کافر تھے، بدترین کافر تھے، فرعون کے دوست تھے، فرعون کے مددگار تھے، اور جادو ہی کفر کافی ان کے لیے. لیکن سبحان اللہ، انتہا کیا ہوئی؟ ایمان پہ، اور ایسی ثابت قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی کہ فرعون نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دیا، ایک انچ نہیں لے اپنی جگہ سے. جسے زندگی ساری جادو پر گزاری ہو اس کا کیا ایمان ہے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاٹھی جو ہے سانپ بن گئی، ان کی لکڑیاں تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ پتہ ہے یہ لکڑی اور رسیاں جو ہیں یہ سانپ بن نہیں سکتی، ہم لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے. لیکن جب حقیقتاً اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاٹھی بالکل سانپ ہی بن گئی، دھوکہ نہیں تھا، اللہ کی مرضی ہے لاٹھی کو لکڑی بنائے، لکڑی کو سانپ بنا دے، یہ اصل تخلیق ہے، اور اس پر صرف میرا رب قادر ہے، مخلوق میں سے کوئی قادر نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا، یہ علم الشہادہ کی، یعنی یہ علم الیقین ہو گیا ان کو. جانتے ہیں درجات العلم، جلدی سے کون بتائے گا درجات العلم کتنی ہیں؟ چھ ہیں، سات نہیں ہیں، آٹھ. شروع سے اوپر سے، علم ہے، ون ہے، شک ہے، وہم ہے، جہل بسیط ہے، جہل مرکب ہے، بس. اچھا نیچے چلتے ہیں، جہل مرکب ہے سب سے بدترین درجہ، کہ کسی چیز کو حقیقت کے خلاف جاننا، جہل بسیط نہیں جانتا، دو ہو گئے. وہم، کسی چیز کو حقیقت کے خلاف پر زیادہ گمان ہونا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی، لیکن جو حقیقت سے خلاف ہے اس پہ گمان ہونا. شک، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے برابر کا. ون، وہم کی بالکل الٹ ہے، کہ دونوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہے اسی پر گمان. چھٹا، علم پر جاننا. اچھا، علم کی پھر درجات ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے حق الیقین. سیب آپ نے دیکھا ہے، کوئی شخص کسی کو آپ سیب دکھاتے کہتے یہ سیب ہے، یہ کیا ہے؟ علم الیقین ہے، سیب کو سیب کہنا علم الیقین ہے نا. اچھا، اس نے دیکھا نہیں سیب ہوتا کیا ہے، اس نے کہا سیب جو ہے اس کی آپ کو اپنے خیال میں بتایا کہ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اس کے علم کے مطابق. پھر اس نے سیب کو دیکھا ہے, علم سے کیا ہو گیا؟ عین الیقین ہو گیا, ایک درجہ بلند ہو گیا. پھر اس نے اس کو چکھا ہے, کیا ہو گیا؟ حق الیقین. کتنی ہو گئے؟ کسی چیز کو اپنی حقیقت کے مطابق جاننا یہ علم ہے, اسے یقینی علم کہتے ہیں. لیکن اس کی کیا بلند, اس سے بڑھ کر درجہ ہے؟ جی ہاں, کون سا ہے؟ علم الیقین ہے نا, یقینی علم. اسے بڑھ کر عین الیقین, اس سے بڑھ کر حق الیقین, یہ درجات ہیں. جی تین ہو گیا نا, ایک تو علم ہے, علم الیقین ہے, پھر عین الیقین, پھر حق الیقین. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ایک گزارش کی کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں, جب چار پرندوں والا قصہ ہے, تو بعض جاہلوں نے کہا کہ نبی کو شک تھا, نعوذ باللہ. کہاں شک تھا؟ یقین علم تھا. لیکن عین الیقین اور علم الیقین فرق ہے کہ نہیں؟ ایک درجہ بلند ہونا چاہتے تھے نا, تو اس میں کیا قباحت ہے اس میں؟ سبحان اللہ, جاہل لوگ کہتے ہیں کہ شک تھا اللہ کے نبی کو, کسی بھی, یعنی اللہ تعالیٰ تخلیق پر قادر, اس میں شک تھا. سبحان اللہ. یہ وہ جو بستی سے گزرا, جو بستی سے گزرا, کہا ویران بستی تھی, کیسے زندہ ہو دوبارہ ہوگی, انکار کر رہے تھے, نعوذ باللہ. کیسے انکار کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی بھی انکار کرتے ہیں, نعوذ باللہ. نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر, طاقت پر کسی بھی مومن, نبی تو دور کی بات ہے, مومن کو شک بھی نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ علم میں مزید علم کی بات ہو رہی ہے. یقین تو ہو گئے, پھر علم الیقین ہے, پھر حق الیقین ہے, یہ درجات جو ہے مقصود ہیں. الغرض جیسا فرماتے ہیں, جیسے کہ فرعون کے جادوگر, ان کے علم میں اب عین الیقین ہو گیا نا, اب علم الیقین سے بڑھ کر. اس لیے جب فرعون نے کہا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں, یہ تمہاری ملی بھگت ہے فرعون کے ساتھ, میں جانتا ہوں. فرعون نے کہا تمہارے موسیٰ علیہ السلام کی ملی بھگت ہے, تم لوگوں نے مل کے یہ ساری سازش کی ہے میرے خلاف. انہوں نے کیا کہا؟ اقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. دنیا چھین لوگوں نے قتل کر کے, سولی پہ لٹکا دو گے نا, یہی کچھ کر سکتے ہو, ہمارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو گے, ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو, تمہیں یہ طاقت ہے, کر سکتے ہو تم. لیکن کیا ہوگا؟ دنیا چھین لوگے نا, ہماری آخرت چھین سکتے ہو تم, وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. فرعون نے کیا کیا؟ جو وہ کر سکتا تھا نا. سبحان اللہ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس دن صبح میں یہ جہنمی تھے, شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے. سبحان اللہ. جیسا فرمایا وکل یہودی, اور اس یہودی کی مثال, دوسری مثال جس کی ابتدا بری تھی اختتام اچھا تھا, وہ یہودی جو آپ خدمت کیا کرتا تھا, بیمار ہوا, آپ سلم عیادت کے لیے گئے اور پھر اسلام کی طرف بلایا. سبحان اللہ. دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہودی غلام کی کیا قدر و قیمت ہے ہمارے نزدیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, گھر میں جاتے ہیں, دیکھا نہیں, کئی دن سے نظر نہیں آئے, پوچھا بیمار ہے, عیادت کے لیے جاتے ہیں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, جا کے حال پوچھتے ہیں. بس گویا کہ داعی کو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے, اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے کوشش کی ہے, وہ تو بدلتا ہی نہیں ہے. اگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مایوس ہو جاؤ, اگر ہدایت میں رب کے ہاتھ ہے پھر تمہیں کس چیز کی مایوسی ہے؟ کیوں پریشان؟ کہتے ہیں یار میں نے 20 مرتبہ بتایا ہے, ہر درمیز کے مظاہرے کرتے ہیں, یار 21 مرتبہ بتا دو تمہیں تمہارا کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے کسی مرتبہ اس میں اس کو ہدایت مل جائے, ہو سکتا ہے نہ ملے. ہمارا کام صرف بتانا ہے. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. کس نے کہا ہے؟ ہم نے لوگوں کی سینوں کے اندر جھانک کر دل کو پکڑنا ہے اور یوں پھیرنا ہے. کوئی مائی کا لال ہے دائے جو ایسا کر سکے؟ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. لوگ نہیں مانتے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو جھوٹ بولیں جائز نہیں ہے. اللہ کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کے لیے کیسے جھوٹ بولیں؟ کیا حق جو ہے وہ صرف جھوٹ کی بنیاد پر پیش کیا جائے گا؟ باطل تو جھوٹ کی بنیاد پر آپ پیش کر سکتے ہیں, لیکن حق کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر آپ اسے پیش نہیں کر سکتے. اگر ایک مرتبہ حق میں جھوٹ شامل ہو گیا تو حق کہاں رہا؟ وہ ضعیف اور کمزور لوگ جو ہیں وہ اپنے باطل کو عام کرتے ہیں جھوٹ کے اعتبار سے, جھوٹ کی بنیاد پہ, کہ ہمیں بھی اپنے یعنی ایمان پر یا حق پہ شک ہے کوئی. وہ تواصل بالحق فرمایا, کیوں وہ تواصل بالحق فرمایا؟ اس لیے حق حق ہوتا ہے. حق وہ نہیں جو میں سمجھ جو آپ سمجھتے ہیں, حق وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے اور اس صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق ہے، اسے حق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلایا ہے، توحید کی طرف بلایا ہے. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، مر تو ویسے رہا ہوں، کیا کہتے ہو؟ اب اس یہودی باپ کو بھی دیکھ لے، خود کفر میں ڈوبا ہوا ہے، کہتے اطع ابا القاسم، چلو میرا بیٹا تو بچ جائے، میں تو ہٹ دھرم ہوں، کوئی بھی وجہ ہے، میرے اپنے یہودی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کوئی بھی وجہ وہ ہے، لیکن میرے بیٹے تو بچ سکتے ہیں، بچ جائے. کوئی شخص اپنے بیٹے کو جو مر رہا ہے اسے جہنم کی آگ میں یا اسے اس وقت دنیا کی آگ میں جلانا پسند کرے گا؟ اسے کیا ثبوت ملتا ہے کہ یہودی کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے کہ نہیں؟ خود کیوں نہیں مانتے؟ خود انہیں کئی مرتبہ اقرار کیا، جیسے ابو جہل نے اقرار کیا تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر ہم ریس میں برابر تھے، دونوں قومیں آپس میں، انہوں نے کہا ہم میں سے نبی ہے، ہم نبی کہاں سے لے کے ہیں؟ اس لیے سوائے ہٹ دھرنے کے کوئی راستہ نہیں رہا ہمارے پاس، عزت ہے، ہمارا نام ہے، پتنی کیسی عزت ہے جو آپ کو جہنم تک لے کے جاتی ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ ابو جہل کی جہالت آج بھی موجود ہے، شہرت کو، کرسی کو نہیں چھوڑتے، اپنے مقام کو نہیں چھوڑتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آزمائش ہے. ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ اپنے اس سٹیٹس سے ایک انچ ہل سکے، نہیں ہوتے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ یہودی اپنے بیٹے سے کہتا ہے اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو. بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس یہ میرے ذریعے سے اس بچے کو آگ سے بچا لیا. میرے بھی ہم ایک دعائے ایک ذریعہ ہوتا ہے، اصل یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اسے ہدایت دی ہے، میں نے تو اس کے دل کو تبدیل کیا. سبحان اللہ، آج بعض لوگ کچھ درس دے دیتے ہیں اور چار پانچ لوگ اٹھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دنیا کہتی ہے یار دیکھو اس نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اس کا کیا کمال اس نے مسلمان کیا ہے؟ کمال تو سرب کا جس نے ان کے دلوں کو پھیرا ہے. اور بعض لوگ کئی پروگرامز دیکھتے ہیں سنتے، فرق نہیں پڑتا ان کو، جتنی بھی خوبصورت باتیں کرتے، بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں، روتے ہیں پھر بھی توفیق نہیں ہوتی کلمہ پڑھنے کی. نہیں دیکھا آپ نے کئی مرتبہ ہوتا ہے؟ تو رونے دھونے سے یا کسی کی خوبصورت آواز میں یا دلچسپ باتوں میں بات نہیں ہے کہ کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، کوئی اسلام قبول کرتا ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، بات یہ ہے. جو ہمارے بس میں ہے وہ کریں، جو بس میں ہمارے نہیں ہیں اس کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، کیوں پیچھے لگتے ہیں ایسی جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے؟ وہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے جیسے شیخ صاحب نے فرمایا. اور جو آخری دو صورتیں ہیں، کون سی؟ جس کی ابتدا بری تھی، جس کی ابتدا اچھی تھی اور اختتام برا تھا، اور جس کی ابتدا بری تھی اختتام اچھا تھا. یہ دونوں صورتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. خوشبخت اور بدبخت سے مراد یہ ہے. آٹھویں نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان حدیث میں اس چیز کی دلالت ہے کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے جس میں اس کی خوشبختی ہو یا اس کی بدبختی ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے. انسان اچھا ہے برا عمل کرتا ہے اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادت سے خارج ہے، اس کی محض اپنی مرضی چلتی ہے اور وہ مکمل خود مختار ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ایک اعتبار سے وہ خود مختار ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کام کرتا ہے، دوسرے اعتبار سے وہ خود مختار نہیں ہے، مسیر ہے، یعنی کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اس کی مجال نہیں ہے اس انسان کی کہ اللہ نے کچھ چاہا ہو اور اس انسان نے اس کے مخالف کوئی چیز چاہی ہو تو پھر اس انسان کی چاہت وجود میں ہو اور مکمل ہو، اللہ تعالیٰ کی چاہت رہ جائے، یہ ناممکن ہے. اور دونوں چیزوں کی جو دلالت ہے یا ثبوت ہے اس حدیث میں ملتا ہے کہ موت سے پہلے اس کی کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ جنت، اہل جنت جو ہیں، جو جنت لوگ ہیں ان جیسے اعمال کرتا ہے، یا وہ اہل جہنم جو ہیں ان جیسے اعمال کرتا ہے. دنیا میں کچھ اور کرتا رہتا ہے، اختتام کسی اور چیز پہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی جو لکھ دیا گیا ہے وہ غالب آ جاتی ہے. ایک منٹ یہاں پہ رکتے ہیں. اس سے کیا مراد جو چیز غالب آ جاتی ہے؟ یہیں سے اسی جملے سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, انہوں نے کہا جبر کا عقیدہ اپنا لیا. جبر کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ انسان مجبور ہے, انسان کے اپنا کوئی ارادہ نہیں, کوئی چاہت نہیں ہے, جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے انسان سے. انسان کٹ پتلی ہے, اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے, اس کے حرکات اور سکنات اس کے رب کے حکم کے مطابق ہیں, اس کی اپنی مرضی ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں جبر کا عقیدہ. اس سے پہلے کہ اس بات کو آگے لے کے جائیں, اس مسئلے کے تعلق ہے تقدیر سے, اور تقدیر کو سمجھنے کے لیے اس تقدیر کے اصول کو سمجھنا لازمی ہے. ان میں سے دو اصول یاد رکھیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اتفاق ہے ہر مومن کا, ہر مسلمان کا اس بات پہ اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کفر پہ مجبور کرے پھر اس کو جہنم کی سزا بھی دے؟ ممکن ہے؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ اصل ظلم سے پاک ہے کہ نہیں؟ جب ظلم سے پاک ہے تو پہلی بات اپنے اندر اس بات کو بٹھا دو کہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کرتے نافرمانی پہ یا کفر پہ اسے سزا بھی دیتا ہے. ہم ناقص اور حقیر و فقیر مخلوق ہیں, اپنے بچوں کو مجبور کرتے کوئی کام کرنے پہ ہم سزا دیتے اسے؟ نہیں دیتے. اگر سزا دیتے ہیں تو پھر ہم ظالم ٹھہرتے ہیں, ہماری پکڑ بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور لوگ بھی کہیں گے یہ ظالم باپ ہے. نہیں, وللہ المثل الاعلی, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کیسے کوئی شخص سوچ سکتا ہے؟ تو عقیدہ الجبر بنیاد سے ہی غلط عقیدہ ہے. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ یہ کتاب کے مطلب کیا سابق ہو گئی میرے بھائی؟ اگر آپ نے مراتب القدر چار مرتبے کو آپ نے سمجھ لیے, واللہ ابہام اور اشکال سب دور ہو گئے. یعنی اصول تو الگ ہیں جو میں نے بیان کیے, تقریباً 16 اصول ہیں. میرا وقت ابھی اس وقت نہیں بیان کروں. جس نے مزید سمجھنا ہے عقیدے اور عقیدے کے تعلق سے تقدیر کے مسئلے کو, تو عقیدہ سنت جماعت جو ویب سائٹ پہ دروس موجود ہیں, تقدیر پر آپ چلے جائیں, وہاں پہ کلک کریں. پہلے اصول تقریباً 16 اصول ہیں, اور انشاءاللہ اگلے درس میں جمعے کا درس جو ہے عقیدہ کے اصول کے تعلق سے ہے, آپ کو انشاءاللہ یہ اصول پرنٹڈ بھی آپ کو دیں. 16 اصول ہیں, کیونکہ اس پہ تقدیر پر بات بھی ہوگی لمبے, یعنی وقت کم ہے اور درس بہت وسیع اور لمبا ہے, تو اس میں جو ہے بعض چیزیں میں اشارہ کر دوں گا اور آپ کو دے دیجیے گا, آپ مزید اس کو پڑھ سکتے سمجھ سکتے ہیں. الغرض چار مراتب ہیں ترتیب سے, 1 2 3 4 اس ترتیب سے ہیں. جس نے ان کو سمجھا ہے تو انشاءاللہ کوئی ابہام تقدیر کے معاملے میں باقی نہیں رہے گا. جو نہیں سمجھ سکتا, نہیں سمجھنا چاہتا, اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے صرف ہدایت کی دعائیں کر سکتے ہیں, اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی بھی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. پہلا ہے علم. علم اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. کیا مطلب علم ازلی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے. جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے, جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. مجھے بتاؤ مخلوق میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ چیز جانتا ہو؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. جو کہتا ہے کوئی ہے تو اس سے بڑھ کر بدکار اور بے وقوف انسان کوئی بھی نہیں ہے. کیسے ممکن ہے خالق مخلوق کو برابر کر دے ایک صفت علم سے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ حقیر و فقیر مخلوق پیدا ہوتا ہے جاہل, محتاج پیدا ہوتا ہے, پھر علم حاصل کرتا ہے, سیکھتا ہے, پھر بھول بھی جاتا ہے, پھر مر بھی جاتا ہے, مٹ جاتا ہے, اس کا علم اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہمیشہ سے ہے, ازل سے ہے, جس کی کوئی ابتدا نہیں, کوئی انتہا نہیں, الاول فلیس قبلک شیء, الاخر فلیس بعدک شیء, کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت علم کو ہی لے لیں کوئی مخلوق میں سے اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو علم ہے سب سے پہلے, علم ازلی ہے. کس نے کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی بات کی, زمین آسمان کی بات ہو رہی ہے, یعنی زندہ چیزیں ابھی اس پہ پیدا نہیں ہوئی. 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جان لیا. کیا ہونے والا ہے تا قیامت, باریک بینی تک, کون سا پتہ کہاں گرے گا یہ بھی جان لیا. یعنی کہ میں نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, کون سی چیوٹی کب پیدا ہوگی, کتنا رزق حاصل کرے گی, کب مرے گی یہ بھی جانتا ہے. کون سا پتہ کس درخت سے ٹوٹے گا, کب ٹوٹے گا, اور کب کس زمین کس حصے پہ گرے گا یہ بھی جانتا ہے. اور ہم کہتے ہیں علم, علم کی بات ہم کہ ہمارا کیا علم ہے؟ یہ علم ازلی ہے. جو کچھ اللہ نے جان لیا ہے, کون بدبخت ہے کون خوشبخت ہے, جان لیا کہ نہیں جان لیا؟ جان لیا ہے. پھر حکم دیا قلم کو لکھو، قلم نے لکھ لیا. کیا لکھا قلم نے؟ وہ علم از اللہ تعالیٰ کا جو تھا، اللہ کے حکم سے اس نے لکھ دیا، لوہے محفوظ میں لکھ لیا. ٹھیک، پھر جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا نہیں. ہمیں کیا پتہ اللہ کے علم میں کیا تھا، چاہا کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو چاہا ہے اس علم کے مطابق ہے، یہ یقین ہے، علم کے مخالف نہیں ہے. ٹھیک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی چاہت کے مطابق. کتنی ہو گئے؟ علم ہے، کتابت ہے، لکھنا ہے، پھر چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر تخلیق اللہ نے پیدا کیا، خلق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جو بدبخت انسان مر جاتا ہے، اس کی بدبختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجبوری نہیں ہے اس کے لیے. اللہ نے کہا کہ تم بدبخت پیدا ہوگے اور تم بدبختی پر مرو گے، نہیں، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. اس وقت ہم چل کے ہیں درس میں، اپنے اختیار سے آئے ہیں یا کسی نے ہمیں زبردستی کو کھینچ کے لایا ہے؟ اپنے اختیار سے. ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، اپنے اختیار سے پڑھی ہے یا گن پوائنٹ پہ پڑھی ہے؟ کیسے پڑھی ہے؟ اپنے اختیار سے پڑھی. جو اس وقت درس میں نہیں ہے اور گانے بجانے میں مصروف اور مشغول ہیں، سینما ہال میں بیٹھے ہیں، گن پوائنٹ پہ گئے ہوئے، اپنے اختیار سے گئے ہوئے، تو اختیار ہے نا انسان کا. تو پھر لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ فلاں شخص درس میں نہیں جائے گا آج، آ سکتا ہے وہ، تو ہماری جو چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے، یا نہ سمجھ ہم خود مختار ہیں. ہاں، آپ ایک برس تعلق قریب ہوتے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک گز آپ کے قریب آتا ہے، یعنی آپ مزید اپنے قریب کرتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے عمل کرنا ہے بس. شاہ صاحب فرماتے ہیں نویں نمبر پہ کہ انسان پر واجب ہے، نوٹ کرے، واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور امید بھی رکھتا رہے. ڈر اور امید کے بیچ میں انسان کی زندگی گزرتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خیر کا کام کرتے رہتے ہیں پھر برا خاتمہ ہوتا ہے اس کا. اور یہ بھی چاہیے انسان کو کہ وہ نا امید نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر امید کرتا رہے، کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ برائیں کرتے رہتے ہیں، لمبے عرصے کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے اور پھر وہ مرنے سے پہلے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اگر ایک کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ علمی بات ہے، نوٹ کر لیں ذرا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، کہاں پہ؟ صحیح مسلم میں. صحیح مسلم کی شرح کس نے کی ہے؟ نووی نے کی، وہاں سے، کیونکہ اربعین نووی انہیں کی ہے، اربعین نووی صرف حدیث کو بیان کیا ہے، یہ متن کی کتاب ہے، شرح کی کتاب نہیں ہے. جو حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور امام نووی نے اس کو مزید شرح کیا، تو پھر کہاں پہ وہ شرح موجود ہے؟ المنہاج اس کا نام ہے. اچھا، اگر یہ کہا جائے، کوئی اگر کوئی یہ اعتراض کرے، کیا اعتراض ہے؟ اللہ نے یوں فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، بے شک ہم ان کا اجر ہرگز ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے احسن عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، اجر ضائع نہیں ہوگا ان میں سے کس کا؟ جس نے احسن عمل کیا ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے. ظاہر اس آیت کے ظاہر سے کہ عمل صالح جو ہے، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی شخص کرے تو اس وقت قبول ہونا چاہیے، اور اگر قبول ہو جائے اس کا عمل، اللہ تعالیٰ عمل قبول کر لے، تو کریم اللہ تعالیٰ جل شأنہ اس کریم کا وعدہ ہے کہ وہ سوئے خاتمے سے بچ سکتا ہے، برے خاتمے سے بچ سکتا ہے. تو آپ اس کے جواب کیسے دیں گے؟ اعتراض کیا ہے؟ جب کوئی شخص مومن ہے، عمل صالح بھی کرتا رہتے ہیں اور احسن عمل بھی اس نے کیا ہے، اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، طریقہ بھی ٹھیک ہے، عمل صالح کا طریقہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ سوء الخاتمہ سے کیوں ڈرے؟ ابھی ہم نے کہا کہ سوء خاتمہ سے، برے خاتمے سے ڈرنا چاہیے. اس کا جواب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ دو وجوہات سے دیا جاتا ہے، دو طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرتا ہے جس کے ساتھ حسن خاتمہ بھی جڑا ہوا ہے، کہ جس عمل صالح کی شرط مکمل ہو. احسن عملہ یعنی جس عمل صالح، جو عمل صالح شرطوں کے مطابق کیا ہو وہ عمل اس سے مراد ہے، اور ایسے شخص کا جو ہے انشاءاللہ حسن خاتمہ ہوتا ہے. اور یہ بھی احتمال ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے کے آیا اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہا کہ اس کا خاتمہ ہمیشہ جو ہے خیر ہی پر ہوتا ہے. یعنی یہ بات اس طریقے سے کرنی چاہیے. دوسری بات, برا خاتمہ اس کا ہوتا ہے جس نے عمل میں برائی کی ہو, جس کا عمل برا ہو, یا اس نے اچھے عمل کو برے عمل سے خلط مل کر دیا ہو, بری نیت سے, ریاکاری کی وجہ سے, یا لوگوں کو دکھاوے یا سنانے کی وجہ سے. کیونکہ دوسری حدیث کا لفظ ہے اسی جو ملتی جلتی حدیث ہے, ان احدکم لیعمل بعمل اہل جنت فیما یبدو للناس, یہ لفظ ہے. جیسے کہ لوگوں کو نظر آتا ہے, جو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا عمل اہل جنت میں سے ہے, حقیقتاً کیا ہے وہ, نیت میں اس کے کھوٹ ہے, لوگوں کو دکھا ریاکاری کر رہا ہے, یا اس کا عمل جو ہے وہ صحیح شروط کے مطابق نہیں, عمل صالح نہیں ہے. لیکن لوگوں کو کیا پتا بھائی, لوگ تو ظاہر دیکھتے ہیں نا, باطن تو رب جانتا ہے. تو ظاہر دیکھنے والا کہتے ہیں یار کتنا اچھا بندہ ہے, حقیقت اس کی کیا ہے کہ برا بندہ ہے. تو جب برا بندہ ہے تو اس کا خاتمہ بھی برا ہی ہے. اللہ تعالی اعلم. اس حدیث میں سے اہم فائدے نمبر 11 پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, بعض اہم فائدے. نمبر 1, انسان کی تخلیق کے مرحلوں کا بیان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر, کہ انسان کی تخلیق مرحلوں میں ہوتی ہے, بیک وقت نہیں ہوتی. نمبر 2, انسان میں روح پھونکی جاتی ہے 120 دن کے بعد, اور اس وقت وہ انسان کہلاتا ہے, اس سے پہلے وہ مردہ ہے, انسان نہیں ہے. 120 دن کے بعد وہ زندہ بھی ہوتا ہے اور انسان بھی کہلاتا ہے. نمبر 3, بعض فرشتوں میں ایسے فرشتے ہیں جو خاص رحم کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں, رحم کے لیے, جو ماں کے رحم ہوتی ہے اس میں یہ فرشتہ خاص مقرر ہے. کیا ماں محسوس کرتی ہے کہ کوئی فرشتہ ہے, وہ اس بچے کی تخلیق کو دیکھ رہا ہے, جب 120 دن پورا ہوتا ہے پھر وہ لکھتا ہے, کچھ محسوس ہوتا ہے؟ یہ کیفیت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. معنی کیا ہے؟ معنی حق ہے کہ فرشتہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ فرشتہ ہے, اور وہ فرشتہ جب 4 میں پورے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے لکھتا ہے جو کچھ اللہ نے اسے حکم دیا لکھنے کا. نمبر 4, الایمان بالغیب, غیب پر ایمان کا بیان. نمبر 5, الایمان بالقدر, تقدیر پر ایمان. اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے اور پہلے ہے جو کچھ ہوگا تا قیامت. نمبر 6, قسم بغیر قسم طلب کرنے کے جائز ہے, قسم کھانا بغیر قسم طلب کرنے کے جائز ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے؟ کیا کسی نے صحابہ کرام میں سے یہ کہا ہے یا عرض کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قسم کھائی ہے. حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے 4 چیزیں فرشتہ لکھ دے گا, فوالله الذي لا اله غيره, حدیث کا لفظ ہے نا, یہ قسم کیوں کھائیے؟ مزید تاکید کے لیے. کسی نے کہا کہ قسم کھائیے؟ نہیں. اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے بغیر اس شخص کے مطالبے کے جو اس کے سامنے نہیں جائز, اس کے مخالف ہے, تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. کیا ثبوت ہے؟ یہ حدیث اور بھی حدیث ہیں جس میں سے ایک یہ ہے. نمبر 7, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. ان الاعمال بالخواتیم, جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے, انما الاعمال بالخواتیم. نمبر 8, ڈر اور امید ہمیشہ مومن کے دل میں رہنے چاہیے, دونوں کو جمع کرنا چاہیے, دونوں ایک ساتھ رہنے چاہیے. جو اچھا کام کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے, جو اچھا کام کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے سوئے خاتمے سے, برے خاتمے سے, اور جو برا کام کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ہیں. نمبر 9, اعمال جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے یا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے. اعمال جنت یا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہیں. نمبر 10, جو بدبخت ہے دنیا میں اس کی بدبختی کوئی نہیں جانتا, اور جو خوشبخت ہے اس کی خوشبختی دنیا میں کوئی نہیں جانتا, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہمارے نزدیک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں داڑھی والے پگڑی والے, اور ہم کہتے ہیں کیا بات ہے, ہمارے نزدیک وہ خوشبخت ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا ہے وہ بھی بہتر جانتا ہے. جس نے اپنی زندگی شرک بدعات پر گزاری ہو, جاہل لوگوں کے سامنے وہ تو بزرگ ہے اللہ تعالیٰ کا, ولی ہے اللہ تعالیٰ کا, اس سے بیعت بھی لیتے ہیں اور اس کے مرید بھی بن جاتے ہیں, اس سے رہنمائی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں, اگرچہ وہ جاہلوں کا باپ ہو, لیکن حقیقتاً کیا ہے اس کے بالکل برعکس ہے. اور بعض لوگ ظاہراً صلاح کی نشانی نہیں ہوتے, اگرچہ غلط ہے کہ کچھ کسی کی داڑھی نہیں ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ یعنی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے, لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے, موحد ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, بعض خرابی اس کے اندر ہے اور وہ کوشش کرتے ان خرابیوں سے توبہ کرنے کی, شیطان خون میں دوڑتا ہے لیکن کوشش کرتا رہتا ہے. ایسا شخص اگرچہ ظاہراً بدبخت نظر آتا ہے اپنے ان بدعمالی کی وجہ سے, لیکن اس کی توحید اور اس کی اتباع سنت جو ہے ہو سکتا ہے کہ وجہ بن جائے اس کی خوشبختی کی. الغرض دنیا میں کوئی متعین نہیں کر سکتا, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں, دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. اس لیے یاد رکھیں کسی کے بارے میں یہ نہ کہو کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے یا اس کی اخلاص میں کھوٹ ہے یا یہ ریاکاری کر رہا ہے. کیوں؟ دل کی معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. جو عمل وہ کرتے اس پر آپ حکم لگاؤ, جو وہ کہتا ہے زبان اس پر حکم لگاؤ. جو وہ کہتا ہے ہم سنتے ہیں, جو میں کہتا ہوں آپ سن رہے ہیں, صحیح ہے یا غلط ہے, اگر صحیح ہے یا غلط اس کا میں جواب دے ہوں. جو سن رہا ہے وہ مؤاخذہ کر سکتا ہے کہ نہیں, بھئی یہ بات غلط ہے یا بات ٹھیک ہے, اگر اس کو سمجھ ہے. جو عمل ہم کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں اس پر تو مؤاخذہ ہو سکتا ہے اگر غلط عمل ہو, لیکن دل کے معاملات میں کسی پہ شک کرنا یا کہ دل کی طرف انگلی اٹھا کے کھڑی کرنا اس کا دل خراب ہے یا دل کے اندر یہ چیز ہے, نہیں, ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد. ہاں شرک ہیں, بدعات ہیں, ان کا تعلق دل سے ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں عمومی طور پہ کہ جو شرک ہے شرک کی غلاظت دل سے نکال دو. مشرک کا دل پاک نہیں ہے, جو شرک کرنے والا اس کا دل پاک نہیں ہے. کیوں ہم دل پہ حکم لگاتے ہیں؟ کیونکہ شرک کی اصل بنیاد کی جگہ آنکھیں یا پاؤں یا ہاتھ یا کان یا زبان نہیں ہے, شرک کی غلاظت کی اصل جگہ دل ہے. اور جو شرک بدعات کے پردے دل پر موجود ہوتے ہیں, دلوں پر موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کسی شخص پہ حکم لگانا ہے اس پہ ظاہر پہ لگاؤ, وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس پہ لگاؤ. دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.